نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمد للہ ثلث قرآن ہو گیا، ایک تہائی قرآن مجید مکمل ہو گیا، یعنی 10 پارے مکمل ہو گئے. یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کی زبان میں کہ ایام معدودہ، یہ گنتی کے چند دن. جن لوگوں نے 3 روزہ تراویح پڑھی تو وہ 3 دن میں قرآن مجید مکمل کر کے فارغ ہو گئے، کچھ لوگ 5 روزہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، کچھ 6 روزہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، کچھ 10 روزہ پڑھ رہے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. بہرحال دن اسی طریقے سے تیزی سے گزر جائیں گے. اچھے لوگ وہ ہیں جو ان دنوں کی قدر کر لیں اور اس نعمت کی قدر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہوئے ہیں. لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں. بہرحال یہ سورہ انفال ہے، اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر غزوہ بدر کو ذکر فرمایا ہے. حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ، حق اور باطل میں فرق کرنے والا معرکہ. اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اہل مکہ جب اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں جماعتوں میں جو افضل جماعت ہے اسے کامیابی عطا فرما، جو حق پر ہے اسے کامیابی عطا فرما، اور جو زیادہ کریم ہیں اور شریف ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. تو اسے ایک اعتبار سے خود انہوں نے اپنے لیے بد دعا کی، اپنی دانش میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں. اس اعتبار سے جو دعائیں انہوں نے مانگی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی. رمضان المبارک ہی میں یہ معرکہ پیش آیا اور صورت اس کی یہ سامنے آئی کہ شام سے قافلہ لے کر، یعنی جو تجارتی قافلہ تھا جس میں پورے مکے والوں کے پیسے لگے ہوئے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ مکے کی ایک وہ کمپنی تھی، اور اگر کسی کے پاس ایک مثقال سونا بھی تھا تو اس نے وہ بھی اس میں لگا دیا تھا. اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی شان و شوکت کو توڑنا، کفر کی طاقت کو توڑنا تھا، کیونکہ اسی کے بل بوتے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا اور اسی کی وجہ سے آپ نے ہجرت فرمائی. تو بہرحال یہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ سردار قافلہ تھے. شام سے تجارتی قافلہ واپس جا رہا تھا مکے کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس غرض سے کہ کافروں کی شان و شوکت کو توڑنا چاہیے، آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ کون کون اس میں حصہ لینا چاہتا ہے. تو چونکہ وقت کم تھا اس لیے تھوڑے سے صحابہ اس میں شریک ہوئے. بہت سے صحابہ نے کہا کہ ہمارے اس وقت جانور یہاں نہیں ہیں، سواری دوسری جگہ پر ہے، اگر آپ کہیں تو ہم وہاں سے لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے، بس جن کے پاس جو ہے یہاں پر، جن کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے چلے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام تھوڑے سے اونٹ اور ٹوٹی پھوٹی تلواریں، یوں کہہ لیجئے کہ نہ افرادی قوت تھی اور نہ ہی اسلحے کی قوت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بدر کے مقام کی طرف، تاکہ وہاں پر جا کر معرکہ حق و باطل کا سامنا ہو. اور اس وقت صرف ایک معاملہ یہ تھا ذہن میں کہ ایک تجارتی قافلہ ہے، یقیناً تجارتی قافلے میں جنگجو لوگ تو نہیں ہوتے، نہ وہ لڑائی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اس میں کچھ لوگ البتہ حفاظتی سامان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بہت زیادہ آپ نے اہتمام بھی نہیں فرمایا کہ تجارتی قافلہ ہے، اس لیے اس سے اگر مڈبھیر ہو بھی جائے گی تو بہرحال یہ ایک باقاعدہ جنگ نہیں ہوگی. تو صحابہ اکرام 12 رمضان المبارک کو نکلے مدینہ منورہ سے اور بدل کی طرف چلنا شروع ہوئے. دوسری طرف ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ اس قافلے پر حملہ کریں گے، لہذا وہ ساحل کنارے کنارے پہنچتا ہوا وہ دوسرے راستے سے مکہ مکرہ کی طرف نکل گیا. البتہ اس نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک شخص کو جس کا نام زمزم غفاری تھا، کچھ پیسوں پر اجرت پر تیار کیا کہ تم فوری طور پر مکہ مکرمہ جاؤ اور ہمارے لیے کمک لے کر آؤ، وہاں جا کر یہ بتا دو کہ تم سب کا جو مال اس قافلے میں لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس پر حملہ کرنے کا ہے، لہذا فوری طور پر وہاں سے لشکر لے کر تم آؤ۔ چنانچہ اس نے اپنی سانڈنی کو تیار کیا، اس کے کان کاٹے، ناک کاٹی، ہودج کو الٹا کر کے رکھا، اور اس طریقے سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کہ کھلبلی مچ گئی، کیونکہ اس زمانے میں یہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال سب لوگ جمع ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر انہوں نے ایک لشکر تیار کر دیا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ نے جب ایک مقام پر صحابہ کرام سے کہا کہ ذرا گنتی کرو کتنے لوگ ہیں، تو کل 313 کی تعداد تھی، جس پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اصحاب طالوت بھی 313 ہی تھے جن کو اللہ نے کفر کے مقابلے پر فتح عطا فرمائی تھی، اس لیے آپ نے اس سے اچھی فال لی۔ اب وہ 1000 کا لشکر مکمل اسلحے سے لیس، جن کے پاس سواری کے جانور بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، زرہیں بھی تھیں، یعنی مکمل طور پر وہ لڑائی کا ایک ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر چلے، اور جہاں پڑاؤ کرتے تھے تقریباً ایک پڑاؤ پر 10 اونٹ وہ کھاتے تھے، یعنی 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، جن کا شوربہ اور اونٹ جو سالن بنتا تھا 1000 افراد کے لیے وہ کافی ہوتا تھا۔ اس طریقے سے قدم بہ قدم چلتے وہ لوگ بھی پہنچ گئے بدر کے مقام پر، انہوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کر لیا جو اونچی جگہ بھی تھی جہاں پانی بھی موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر پہنچے کہ جو نیچی جگہ بھی تھی جہاں بظاہر پانی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاں پڑاؤ کیا ہے اگر یہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے طور پر کیا ہے اور ہم کچھ اور بھی اختیار رکھتے ہیں تو پھر کہیں اور ہم تھوڑا پڑاؤ کریں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس سے بہتر جگہ تمہیں نظر آئے تو بے شک وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ انہوں نے فرمایا کہ فلاں مقام پر چلیے تو وہاں یہ کہ پانی بھی ہے اور یہ اس سے بہتر مقام ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور سب سے پہلے جو پانی تھا اس کو آپ نے ذخیرہ کر لیا تاکہ بعد میں کام آئے، اور پھر وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سامنے ایک لشکر، کیونکہ گھر سے نکلے تھے صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، اور سامنے اب باقاعدہ مسلح لشکر تھا، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ اور معاملات بھی تھے۔ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی بعض صحابہ کرام سے کہ کیا ارادے ہیں تمہارے، چونکہ ہم تو تجارتی قافلے کے لیے چلے تھے اور یہ باقاعدہ اسلحہ سے لیس ایک مکمل لشکر ہے، تو کیا ارادہ ہے، جنگ کریں یا نہ کریں؟ تو بعض صحابہ نے، ان میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ہم باقاعدہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں اس لیے بہتر ہو کہ واپس لوٹ جائے اور جنگ نہ کرے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی اور کی رائے بھی یہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جہاں لے کر جائیں گے ہم حاضر ہیں اور ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ جانشارانہ انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بعض دیگر صحابہ کرام نے بھی، لیکن ابھی تک انصار نے کوئی بات نہیں کی تھی، تو آپ نے اپنے روح سکون انصار کی طرف کیا اور فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ان سے جو معاہدہ تھا انصار سے وہ مدینہ منورہ کے اندر کا تھا، باہر کا نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے کچھ بات سننا چاہتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان مال ہر چیز آپ کے لیے وقف ہے، آپ جس طریقے سے ہمیں حکم دیں گے ہم کریں گے، ہم جب آپ پر ایمان لے آئے آپ ہمیں لڑنے کا کہیں گے تو ہم لڑیں گے، آپ ہمیں جہاں جی چاہے لے جائیے، ہم آپ کے پیچھے نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ ساتھ۔ اور بعض صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اذھب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کی طرف جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں حبشے کے ملک برک الغمات میں بھی لے کے جائیں گے تو وہاں بھی جانے کو تیار ہیں۔ بہرحال حوصلہ افزا باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان 2 قافلوں میں سے 1 پر تمہیں فتح نصیب ہوگی، یعنی اگر تجارتی قافلے سے مٹ بھیڑ ہوئی تو اس سے، اور اگر یہ لشکر جو سامنے کھڑا اس سے، تو ان دونوں میں سے کسی 1 پر تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ لیکن پھر بھی مسلمان گھبرائے ہوئے تھے بس کہ بہرحال مقابلہ کیسے ہوگا، اس لیے کہ 2 گنی طاقت تھی اور پھر ان کے پاس سب کچھ ساز و سامان بھی تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اذ یغشیکم النعاس امنت، نیند مسلط کر دیا. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو آدمی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے، نیند کا کیا کام، لیکن وہاں جو نیند آ رہی ہے تو یہ گویا اللہ کی طرف سے سکونت سکینہ اللہ کا طرف نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا نماز میں اگر نیند آئے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں نیند نہ آئے، آئے تو فوراً جا کے جلدی سے دوبارہ وضو تازہ کر لے یا پانی منہ پر چھینٹے ڈال لے تاکہ نیند نہ آئے. اور میدان جنگ میں اگر نیند آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو بہرحال مسلمانوں کے دلوں میں چونکہ وساوس پیدا ہو رہے تھے اور ایک فطری بات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نیند مسلط کر دی. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سوائے رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہم سب سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہے اور اس میں آپ نے دعائیں بھی مانگی، اور پھر آپ کو بھی تھوڑی سی اونگ آئی، اور جیسے ہی آپ کی اونگ کھلی یعنی نیند تھوڑی سی جو آئی تھی اس سے آپ بیدار ہوئے، آپ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ وہ بکر یہ جبریل امین آئے ہیں ٹیلے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا. تو بڑے بڑے سردار جو تھے جنہوں نے قتل ہونا تھا اس میں، ان کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی کہ فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں کافر قتل ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے مت، ہم آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی کریں گے. چنانچہ پہلے 1000 فرشتوں کی سے مدد کا وعدہ کیا، پھر 3000 سے وعدہ کیا، اور پھر خاص صورت میں 5000 بھی فرمایا. تو بات یہ ہے کہ ویسے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ جب عادت سامنے 1000 ہے تو یہاں بھی اگر 1000 ہوگا تو اس سے طبیعت میں تھوڑی ڈھارس پیدا ہو جاتی ہے. تو فطرت انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 1000 کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد مزید اس کو بڑھا کر 3000 کر دیا، اور ایک خاص صورت کے تحت آپ نے فرمایا 5000 سے بھی ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں. تو فرشتوں کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا دل بڑھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی جو ہے جو ان کو حکم تھا وہ قتال میں حصہ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ ایک مٹھی مٹی کی اور کنکریوں کی لے لو اور لے کر ان کی طرف پھینک دو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اور ان کنکریوں کو اس طریقے سے ان کافروں میں پھیلا دیا کہ کوئی کافر ایسا نہ بچا کہ جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو اور جس کے سر میں وہ مٹی نہ گئی ہو، یہاں تک کہ وہ بدحواس ہو کے بھاگے. جب بھاگے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، اور اس طریقے سے فرشتے بھی ان کی مدد کرتے رہے، اور اس طرح ان کو جو ہے ان کا مال غنیمت بھی حاصل ہوا. تقریباً 70 بڑے بڑے سردار وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے، اور مال غنیمت بھی بہت بڑا مسلمانوں کو حاصل ہوا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، پہلی فتح تھی، اور حق و باطل کے درمیان حق و باطل کے پہلا معرکہ تھا. اور چونکہ بے ساز و سامانی کی حالت میں لڑا گیا، اب جب فتح ہو گئی تو مسلمان آپس میں گفتگو کرنے لگے، اپنی بہادری کے قصے سنانے لگے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اصل میں فتح سے بڑھ کر بھی اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی، اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. مسلمانوں یہاں پر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایسا کیا، بلکہ اسباب سے اپنی نظریں ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف لے جاؤ، یہ سارے اسباب ہم نے پیدا کیے. فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا، یعنی اسباب اللہ نے فراہم کیے. یہ وہ چیز ہے جو جس کی طرف مسلمانوں کو جو ہے لوٹایا گیا، اور یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، ان کی تربیت کی گئی کہ تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو کچھ وہ سامنے رکھو، یعنی اسباب سے نظر ہٹاؤ، اسباب اختیار ضرور کرو لیکن حقیقی مسبب پر نظر ہونی چاہیے کہ اسباب تو اللہ نے حکم دیا اس لیے اختیار کر رہے ہیں، لیکن اصل مسبب الاسباب. تو فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹھی بھر جو مٹی آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت جب آپ نے پھینکی ولکن اللہ رما، لیکن اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو جانا کہ 1000 افراد کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی جائے, یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. اس لیے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى وليبلغ المؤمنین منه بلاء حسنا. اور اس میں آزمائش بھی تھی مسلمانوں کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک مسلمانوں کو ایک تو قبلہ درست کر دیا اور ان کی جو سوچ کو درست کر دیا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف نگاہ رکھیں. اس میں پھر بہت سی دیگر چیزیں بھی ہیں. جب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آ گیا, قیدی آ گئے, اب کیا کریں, ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ان کو بتا دی کہ یہ جو مال غنیمت تمہارے پاس آیا ہے اس کے بارے میں تو ابھی ذکر نہیں کیا, لیکن قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے, چاہو تو تم انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو اور چاہو تو ان کو قتل کر دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کی شان و شوکت کو نیست و نابود کر دو. اس لیے کہ اتفاق سے جتنی بھی ان کے کریم تھی اور جتنے بھی ان کے بڑے سے بڑے کافر تھے, قریشی سردار بڑے بڑے, وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی گرفت میں آ گئے. تو یہ اختیار تو دے دیا کہ چاہو تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو اور چاہو تو ان کو تم قتل کر دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی شان و شوکت کو ختم کر دو اور آگے کے لیے مصائب مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. اور فرمایا کہ ایک بات لیکن کہہ دی درمیان میں کہ اگر تم نے انہیں فدیہ لے کر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہ تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے چاہو تو چھوڑ دو, لیکن اس کے بدلے میں پھر آئندہ جب جنگ ہوگی تو تمہارے 70 افراد شہید ہوں گے. گویا خفیف سا اشارہ کر دیا کہ یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے اللہ کو, اصل یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ شان و شوکت کفر کی ختم ہو جائے, لیکن اختیار مسلمانوں کو دے دیا. اب مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بہت سے لوگوں نے یہی رائے دی کہ چونکہ اس وقت پہلا معرکہ ہے اور مسلمانوں کو مال کی ضرورت بھی ہے اور آئندہ بھی ان سے جنگیں لڑنی ہیں, تو اس لیے اگر مال لے کر چھوڑ دیا جائے تو اس سے یہ کہ 70 آدمیوں کا فدیہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو ہاتھ میں آئے گی اور اس سے ہم آئندہ جنگوں کی بھی تیاری کر سکتے ہیں. ایک اور خالص دینی پہلو انہوں نے سامنے رکھا, ہو سکتا ہے ان 70 لوگوں میں مسلمان ہو جائیں, سب کے سب مسلمان ہو جائیں یا ان میں سے بعض مسلمان ہو جائیں, جو اصل مقصد ہے جہاد کا. تو یہ بھی ان کے پیش نظر تھا, یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ بالکل لیا ان کی رائے کوئی غلط تھی, انہوں نے یہ رائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں کی رائے الگ تھی. ان کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر کی رائے الگ, عمر فاروق کی رائے الگ, تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں ایک رائے پر ہوتے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا, لیکن اب میرے لیے یہ مجبوری ہے کہ تمہاری رائے پہ عمل کرو یا تمہاری پر. تو چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اس لیے آپ نے اپنی اس رحمت للعالمینی کو اور شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام جن کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اس کو پسند فرمایا. تو وجہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ کی طبیعت میں تو شفقت ہی شفقت تھی, اس لیے آپ نے اس رائے کو پسند کیا. وہ بعد میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو رائے عمر فاروق کی تھی اور سعد بن معاذ کی تھی وہ زیادہ پسندیدہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا سامنے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں پہلے سے یہ فیصلہ نہ لکھ دیا ہوتا کہ مال غنیمت بھی ان کے لیے حلال ہوگا تو سوائے عمر فاروق کے اور سعد بن معاذ کے کوئی بھی نہ بچتا. تو بہرحال یہ معاملہ پیش آ گیا, چونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے ایسا ہونا تھا, ہم لوگوں کے علم میں کوئی بات نہیں ہوتی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی معاملہ ہمارے لیے تو اچانک ہوتا ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے تو علم میں پہلے سے ہر چیز ہے, کیا ہونا ہے کیا ہوگا, البتہ ہمارے اعتبار سے, اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود, ہماری نظر محدود, اس لیے ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے کیا ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. تو بہرحال اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا.
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض.
نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ وہ قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں یہاں تک کہ کافروں کی شان و شوکت ختم نہ ہو جائے، یعنی شان و شوکت ختم کر دینی چاہیے. اور ساتھ میں صحابہ کرام کی طرف فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو، حالانکہ یہاں خالی محض دنیا نہیں تھی. یقیناً دنیا کا مقصد ان کا یہ تھا کہ آگے ہم جہاد کی تیاری کریں گے اور مسلمانوں کے وہ کام بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ صحابہ کرام کو اس سے بہت اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ صورت بھی جو ہے وہ خالص دنیا نظر آئی اور فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا، تم اس کے ذریعے دنیا چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز الحکیم. اور آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب لوہے محفوظ میں لکھ نہ دیا ہوتا ہے سب کچھ، تو فیما اخذتم فی عذاب عظیم، تو عذاب عظیم تمہیں پکڑ لیتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اب ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، جو مال غنیمت ہے وہ تم کھا سکتے ہو. اصل میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ مال غنیمت اس زمانے تک ابھی تک احکام نہیں آئے، میں نے بتایا کہ پہلا معرکہ تھا ہی، اس سے پہلے چونکہ کبھی جہاد نہیں ہوا، اس لیے صحابہ اکرام کو قواعد و ضوابط کا بھی پتہ نہیں تھا. اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت پچھلی امتوں پر حرام تھا، جو مال بھی انہیں حاصل ہوتا تھا وہ سارا کا سارا لے جا کر ایک بلند اونچی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے، ایک آگ آتی تھی جو اس مال کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تمہارا جہاد قبول. اور اگر آگ آ کر اس کو جلا کر خاک نہیں کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی کمی رہ گئی تمہارے جہاد میں اور اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا تمہارا. تو اب تک چونکہ یہ احکام نہیں آئے، اب جب کافر بھاگے، افراتفری مچی، مٹی ان کی آنکھوں میں گئی، تو صحابہ کرام ان کا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے دوڑے. تو یہ جو صورت تھی یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں تھی، کہ ابھی تو اس کا باقاعدہ حکم بھی نہیں آیا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، اور تم اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہو، یہ چیز ناپسندیدہ، چونکہ ابھی تک احکام نہیں آئے تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لیے اس پر عذاب نہیں آیا. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اب فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اب تم کھاؤ اس کو جو تم نے بھاگتے ہوئے یعنی حکم آنے سے پہلے جو جمع کر لیا تھا وہ بھی حلال، اور اس کے بعد اب جو تم جمع کرو گے آئندہ کے لیے وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے، اس لیے ہر قسم کا اعتراض ختم ہو گیا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، البتہ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان. ان قیدیوں کے معاملے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کافر جب تیاری کر کے آ رہے تھے تو ان لوگوں نے چن چن کر ایسے لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کیا جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے شاید حامی ہیں، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، اسی طریقے سے عقیل بن طالب وہ بھی موجود تھے، اور بھی یعنی تین تھے کم سے کم، دو بھتیجے تھے ان کے اور ایک چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ بھی قید ہو کے آ گئے تو یہ اپنے ساتھ 700 گنی سونے کی لے کر چلے تھے، اور خیال یہ تھا کہ یہ کافروں پر خرچ ہوں گی، اپنے ساتھ لے کے چلے. جب قید میں آئے تو یہ بھی قیدی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اور ان کے ساتھ دونوں بھتیجے بھی، اور وہ جو 700 گنی تھی وہ ابھی خرچ نہیں ہوئی تھی، وہ بھی مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی فدیہ دیں اور اس کے علاوہ اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ بھی دیں. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بھتیجے، جو 700 گنی تم نے حاصل کی ہے مال غنیمت میں، اس کو تم فدیہ میں شامل کر لو. آپ نے فرمایا کہ وہ تو مال غنیمت ہے، وہ فدیہ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو الگ سے دینا پڑے گا. جو مال مسلمانوں کو حاصل ہو گیا وہ تو حاصل کر لیا انہوں نے پہلے سے، اس کے لیے آپ سے تو ہم نے نہیں لیا، اس لیے وہ مال تو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا، البتہ آپ اپنا فدیہ اور دونوں بھتیجوں کا فدیہ الگ سے دیجیے. انہوں نے کہا کہ بھتیجے، بات یہ ہے کہ اگر تم اتنا مالی بوجھ مجھ پر ڈالو گے تو میں تو بالکل فقیر ہو جاؤں گا اور مجھے قرض لینا پڑے گا قریش سے. آپ نے فرمایا کہ چلتے ہوئے جو اپنی بیوی کو مال دے کر آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ ام فضل کو جو دے کے آئے تھے، چھپا کے سب سے رات کی تاریکی میں کسی کو نہیں پتا وہ مال کہاں گیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے, پہلے سے عقیدہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن جب اس بات کا پتہ چلا کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا, کہا کہ میرے اللہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا, اور دل میں عقیدت بیٹھ گئے اور اسی وقت مسلمان ہو گئے. لیکن اپنے اسلام کو اس وقت ظاہر نہیں کیا, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ قریش نے بہت سے پیسے ان کے لیے رکھے تھے, قرضہ تھا بہت بڑا, اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کا قرض بھی واپس نہ کرتے, اس لیے اس وقت اپنے اسلام کو چھپایا, لیکن دل سے وہ مسلمان ہو گئے. تو بہرحال یہ واقعہ بھی اس وقت پیش آیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات اس موقع پر دکھلائے بھی, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بعض تدبیریں بھی بتلائیں. ایک اور صورت یہ تھی کہ چونکہ ایک قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کے مقابلے میں پیٹھ مت دکھاؤ کبھی بھی, چاہے تم سے وہ جتنے بھی زیادہ ہوں. اب لازمی بات ہے کہ یہاں تہائی تھے, یعنی تین گنا وہ تھے, مسلمان 313 تھے, اس کے مقابلے میں وہ 1000 تھے, تو تین گنا زیادہ تھے وہ, لیکن اس کے باوجود حکم یہ تھا کہ بھاگو گے نہیں, پیٹھ نہیں دکھاؤ گے تم. تو یہ سخت ترین جرم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان خفف اللہ عنکم, ہم نے اس حکم میں تخفیف کر دی تمہارے لیے, وعلم ان فیکم ضعفا, اور ہم نے جان لیا, اللہ تو پہلے سے بھی جانتے تھے کہ تم ضعیف ہو, کمزور ہو. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, اب اگر تم میں 100 آدمی ہوں جو صبر کرنے والے ہوں, استقامت کے ساتھ ڈٹنے والے ہوں, یغلبوا مئتین, تو 200 پر تم غالب آ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعداد تم سے دوگنی ہو تب تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ لڑو, پیٹ نہیں دکھاؤ گے. ہاں اگر دوگنی سے بھی زیادہ تعداد ہو جائے تو پھر اختیار ہے کہ تم اس وقت پھر میدان جنگ سے ابھی اس جنگ کو ٹال دو, تاکہ بعد میں جب تمہارے پاس قوت آ جائے پھر لڑو. لیکن اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ جتنے بھی تعداد ہو سامنے تم نے مقابلہ کرنا ہے, لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں بھی تخفیف فرما دی. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اگر تم 1000 ہوگے تو انشاءاللہ 2000 پر تم غالب ہو جاؤ گے اللہ کے حکم سے, وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں ایک اہم بات جو بتائی وہ یہ کہ دین کے احکام پر چلنے میں اگر کوئی تکلیف پریشانی کسی کو ہو اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. ایک اور بات یہاں پر بتائی گئی, یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھ میں قید ہیں, ان میں حضرت عباس بھی تھے جیسے کہ میں نے عرض کیا, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کوئی خیر دیکھیں گے, یوتیکم خیرا مما اخذ منکم, تو جو تم فدیہ دے رہے ہو اس سے بڑھ کر تمہیں دے دیں گے. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا گویا کہ, کیونکہ اللہ کا حکم یہ وعدہ ہی ہے کہ اگر تم جو فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مال دو گے تو دل تنگ مت ہو, اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم اخلاص کے ساتھ تم دین کا کام بھی کر رہے ہو, مسلمان ہو گئے ہو, تو جو مال تم دے رہے ہو اللہ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ دے دے گا. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو ظاہر کرا انہوں نے, تو انہوں نے بعد میں فرمایا کہ یہ چیزیں تو میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی ہیں, میں نے 20 وسق تھا یا سونا دیا تھا, لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے 20 غلام ہیں جو 20 مختلف جگہوں پر تجارت کرتے ہیں, اور ہر غلام اتنے اتنے پیسے کماتا ہے, یعنی جتنا عطا میں نے دیا تھا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور اپنے بھتیجوں کو, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو بلا شبہ یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا کہ اگر تم جو ہے ثابت قدم رہو گے تمہارے قلوب میں اللہ خیر دیکھیں گے, یوتیکم خیرم مما اخذ منکم ویغفر لکم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا, واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والے بے حد مہربان ہیں. بہرحال یہ غزوہ بدر کا تو الحمدللہ تقریباً بیان ہو گیا, آگے معاملات دوسرے بھی ہیں بہت سے, انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب بہت زیادہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں اپنے گھر اور بچوں کے اعتبار سے، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں جو بھی مبتلا مصیبت ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ آپ سب کے احوال کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کو عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.